السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. باته سوز عشق کے ساتھ اور غایت احترام و عقیدت کے ماحول میں بارگاہ رسالت میں نذرانۂ درود و سلام پیش کرنے رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، آپ حضرات کی خدمت میں آنے کا مجھے اس وقت موقع ملا ہے جب میں اپنی قوتیں کم سے کم تر اور علم میں جو بہاریں تھیں اس کے اندر خزاں رسیدگی کا احساس کرنے لگا. اب ایسے میں نئے علم اور حکمت اور گہری دانائی کی باتیں آپ حضرات کے سامنے کس طرح پیش کروں، یہ میری وساط سے اب تو باہر ہے، لیکن اتنی بات ضرور میں محسوس کرتا ہوں کہ جب ان کو اپنی بات کہلوانی ہوتی ہے تو کہلوا لیتے ہیں. میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے. پاؤں اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. اس لیے جو کچھ میں عرض کروں گا اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہہ پاؤں گا، اللہ اور رسول کے جو فرامین اور احکام ہوں گے انہیں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ حسن سلوک کے بارے میں کچھ تقریر کر دیجیے. اب میں خود ہی حسن سلوک کے آداب اور اس کے اخلاق و سلوک سے بہت کنارے پڑا ہوں، تو میں کیا بیان کر سکوں گا؟ جو کچھ ہے اب حدیث کی روشنی میں اجمالی گفتگو تھوڑی سی ہو پائے گی. اب آپ تمام حضرات دل کی قوتیں گنبد خضرا کی طرف متوجہ کر لیں اور پھر اس کو محبت کا دیپ جلا کر بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی نے انسانوں کو آزاد خوار نہیں بنایا ہے, بلکہ اللہ تعالی نے انسانوں کے اوپر ذمہ داریاں عائد کر دی ہیں کئی قسم کی. اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد ہوا, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری کا حساب کتاب ہوگا. قرآن مجید میں بھی جا بجا اس بات کی طرف اشارہ ہے اور صراحتیں بھی ہیں. جو آیت میں نے عنوان کے طور پر پڑھی اس میں بھی اللہ نے فرمایا, ایحسب الانسان ان یترک سدا, کیا انسان اپنے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ یوں ہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے؟ نہیں, بلکہ انسان آزاد نہیں ہے. دنیا میں آزادی کے نعرے خوب لگتے ہیں, فیسٹون لگتے ہیں, اس کے لیے مورچے نکلتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, گولیاں چلتی ہیں. آزادی چاہیے, آزادی چاہیے. میں سمجھ نہیں پاتا کہ کیسی آزادی چاہیے. دنیا میں کوئی بھی جگہ تو آزادی کی ہے نہیں. آزاد اگر ہیں کسی بھی جگہ کے لوگ تو اپنے ملک کی قانون کی کتابوں کو آگ کیوں نہیں لگا دیتے, پولیس کو ذبح کیوں نہیں کر دیتے, کوٹ کچہری ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ آزاد ہیں لوگ, جو جی میں آئے سو کریں. تو یہ تو فطری مزاج ہے کہ آدمی آزاد نہیں ہے, اور آزادی کے نعرے بالکل جھوٹے اور غلط. آدمی پابندیوں اور قانون کے شکنجے میں کسا ہوا, اور جو جتنا زیادہ قانون میں رگڑ اتنا زیادہ اونچا, اور جو جتنا زیادہ قانون کے معاملے میں آوارہ وہ اتنا ہی گھٹیا. یہ سب لوگ اپنے طور پر سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. ایک آدمی گھر سے نکلے اور جو دکھتا جائے ایک ایک چانٹا مارے, دو دو گالی سنائے, اور ایک آدمی وہ کہ گھر سے نکلا, لوگوں کو دعائیں دیتا ہوا, سلام کرتا ہوا, خیریت پوچھتا ہوا گیا, یعنی اس نے اچھے سلوک کے قانون پر عمل کیا, اور ایک نے اپنے آپ کو قانون سلوک سے آزاد سمجھا, کیا دونوں کا مرتبہ معاشرے میں برابر لوگ رکھیں گے؟ یہ فطری نظام ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. اس لیے فطری طور پر آدمی قانون کے دائرے میں رہے گا, مگر اب پریت ایسا آ گیا ہے کہ جو آدمی زیادہ خود غرض اور 420 چٹنگ باز ہو وہ زیادہ ہوشیار مانا جاتا ہے. میرے استاد استاد العلماء حافظ ملت فرماتے تھے کہ اگر لیڈر کے کو جھوٹ بولنے میں تھوڑی سی بھی جھجھک ہو تو وہ لیڈر نہیں, اور قوم کی ہمدردی کا شمع برابر بھی اگر اس کے دل میں جذبہ ہو تو وہ لیڈر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج قوم کی لیڈنگ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے اندر حسن سلوک کا کوئی شائبہ ہی نہیں. تو اب ایسی قوم کا رکھوالا کون رہے گا؟ یہ قیامت کی علامت ہے. حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت آئے گا کہ لوگ ایک آدمی کے بارے میں کہیں گے ما عقلہ وما اطرفہ, کہ کتنا ہوشیار اور کتنا ظریف الطبع خوش مزاج ہے, حالانکہ اس کے دل کے اندر رمق نہیں ہے کسی حسن سلوک کی. کیا مطلب ہے؟ نم بڑی چٹنگ باز ہے تو بڑا ہوشیار سمجھ گئے, اور لوگوں کو اپنی باتوں سے گھپلے میں ڈالتا ہے, خوب لوٹتا سمیٹتا چپیٹتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں بڑا ضعیف الطبع ہے, ہنسی ہنسی میں جھوٹ کاٹ لیتا ہے. تو اب ایسے ماحول میں حسن سلوک کی کیا بات کروں؟ اب آئیے سنیے, اللہ تعالی نے بندوں کے اوپر تین طرح کی ذمہ داریاں رکھی ہیں. ایک ذمہ داری اللہ نے اپنے حقوق کی رکھی, ایک ذمہ داری انسانوں کے اپنے ذاتی حقوق کی رکھی, اور تیسری ذمہ داری معاشرے کے لوگوں اور چیزوں کے حقوق کی رکھی. اب یہ آپ تین سمجھ گئے. اللہ کا سب سے پہلا بنیادی حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں, اور جو اس نے احکام دیے ہیں ان احکام کو وہ دل سے تسلیم کریں. یہ انسانوں کے اوپر اللہ کا بنیادی حق ہے. دوسرا حق ہمارا اپنا ہے, ہمیں بھوک لگی ہے تو ہمیں کھانا کھانا پڑے گا, بیمار پڑ گئے ہم اپنا علاج کریں, اس طرح کی ہماری ضرورتوں ہماری حاجتوں کا حق ہمارے اوپر. تیسرا حق وہ ہے جو عام معاشرے کے لوگوں بلکہ اس کے علاوہ اور چیزوں کے لیے, یہ نہ سمجھیں کہ صرف انسانوں کا, بلکہ اللہ تعالی نے انسانوں کا بھی حق رکھا اور جانوروں کا بھی حق ہمارے اوپر رکھا. تو جب جانور کے حق کی نگہداشت ہمارے اوپر فرض ہے تو اپنے اخوان مسلمین اپنے بھائیوں کی اور انسانی معاشرے کے لوگوں کی خبر گیری کیوں نہیں یہ ہمارے اوپر لازم ہوگی. مجھے یاد آیا کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زمانے میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا, جس کو دیکھتا کاٹنے کے لیے دوڑاتا, کئی آدمیوں کو زخمی کر دیا. حضور کو خبر ملی کہ وہ پاگل اونٹ فلا باغ میں ہے. آپ نے ایک چھوٹی سی رسی ہاتھ میں لی اور چلے گئے. باغ کے کنارے صحابہ کو روک دیا, اور اکیلے اونٹ کے قریب پہنچ گئے. اونٹ کو نکیل ناک میں پہنائی تو اونٹ اپنا ہونٹ رسول پاک کے کان مبارک کے قریب لایا, کچھ ایسے ایسے ہلایا, آقائے کائنات کے چہرے پر سرخی آ گئی. نکیل پہنا کے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک آدمی نے کہا میرا. فرمایا لے جا, یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ جب تک میں طاقتور تھا میرا مالک میرے اوپر بوجھ لادتا, مجھ سے بہت کام لیتا تھا, اور اب میں کمزور ہو گیا ہوں تو وہ مجھے کھانے کو بھی نہیں دیتا, میری خبر گیری بھی نہیں کرتا. ارشاد فرمایا سن لو یہ بے زبان جانور, تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی امانت ہے, جب تک یہ تمہارے کام کے لائق ہیں کام لو اور ان کو غذا دو, اور جب کام کے لائق نہ رہیں تو یا تو انہیں بیچ دو اور یا ان کو ذبح کر دو. اذیت پہنچانا جانوروں کو جائز نہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ جب اونٹ کے قریب جا رہے تھے تو ہم لوگوں کو بہت الجھن اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اونٹ پاگل ہے, کہیں حضور پر حملہ نہ کر دے, زخمی نہ کر دے. تو ارشاد فرماتے ہیں سن لو ما من شیء الا وقد یعرفونی انی رسول اللہ, کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے اللہ کا رسول نہ مانتی, الا مردت الجن والانس, مگر چند سرکش انسان اور سرکش جنات بھوت یہی لوگ نہیں مانتے, باقی سب چیزیں مجھے خدا کا رسول مانتے. اور رسول یہاں سے پتا چلا کہ رسول جو مانے گا وہ حملہ نہیں کر سکتا, اور جو حملہ کرے گا اور نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالے گا وہ رسول نہیں مانتا. جب رسول مانے گا تو عزت کرے گا, احترام کرے گا. اب آئیے حضور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو کیسا؟ فرمایا کہ جب تم جانوروں کو ذبح کرو تو انہیں پہلے پانی پلاؤ اور تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو. اگر اللہ نے جانوروں کو ہمارے لیے پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ ذبح کرنا بھی جائز نہ ہوتا, مگر کیونکہ اللہ نے ان جانوروں کو جن کا گوشت جائز ہے ہمارے لیے پیدا کیا, مثل گیہوں اور ٹماٹر اور شلجم کے, اس لیے ان کا استعمال کرنا جائز اور ان کو ذبح کرنا جائز ہوا. حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنے کو منع کیا. کیوں منع کیا؟ تو جو نبی جانوروں سے اتنے سلوک کا حکم دیتا ہے انسانوں کے بارے میں اس کے اتنے سلوک کی کیا شان, اتنے سلوک کی شان اب مرتبے کے اعتبار سے کچھ الگ الگ انداز میں ہے. ماں باپ کے معاملے میں تو اب نئی نسل کے لوگ بہت زیادہ غافل ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمیں کیا کیا, ہمارا کیا کیا جو ہم ان کا کریں. अरे जब तुम खुद बाप और माँ बनोगे तब पता चलेगा कि क्या किया, वो किया जो खुद अपना काम आदमी करते हुए झिझकता, ऐसा ऐसा उन्होंने किया। रातें आंख में काट डाली मगर अपने बच्चे के सुख के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। रात रात हर कांधे पर और गोद में लिए हुए टहलते रहे कि बिस्तर पर रखते हैं तो चीखता है, रोता है, तकलीफ होती है, अपनी तकलीफ बर्दाश्त की। मगर जब बाप और माँ बूढ़े हो गए तो अब उनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। क्या रात पर खो खो करते हो, जहाँ बैठ जाते हो वहाँ थूकने लगते हो, रात रात भर ये क्या आवाज निकालते हो, हमारी नींद तबाह खारत कर देते हो, मर भी नहीं जाते। जरा सोचो जिन माँ बाप ने हुस्ने सलूक का वो मुजाहरा किया कि उस मुजाहरे के का तकब्बुर आम हालात में नहीं किया जा सकता, आज उन्हीं माँ बाप को इतना किनारे कर दिया गया। अल अयाज़ु बिल्लाह, सुनो मेरे आका सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, इन रब्बी वल वालिद व इन सखत रब्बी फी सखत अल वालिद, खुदा की खुशी माँ बाप की खुशी में है और खुदा की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में। जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया उसने खुदा को राजी कर लिया, जिसने इनसे इनकी नाराजगी मोल ले ली अपने अपने रब को उसने नाराज कर लिया। अब रब जब नाराज हो जाए तो तुम क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। आजकल इस चीज का तसव्वुर नई पौत के लोग एक दतियानूसी ख्याल समझते हैं। और अभी तो अल्लाह का फजल है कि एशिया में किसी हद तक कुछ है, मगर यूरोप और अमेरिका चले जाइए तो माद अल्लाह मान मान बाप, वहां तो बच्चे जहां अपने पांव पर चलने के काबिल हुए और जरा स्कूल आने जाने की सकत आ गई तो बस बकराते आजम बन जाते हैं, माँ बाप को गधा समझते हैं। और उन्हें ये नहीं पता है कि आज जिन्हें गधा समझ रहे हो कल कुछ लोग तुम्हें गधा समझ के पीठ पे बैठेंगे। हुज़ूर रसूल पाक सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नत, जन्नत का सबसे बेहतरीन दरवाजा बाप, खैरुल अब्बाब कौन है, मेरे आका फरमाते हैं अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नत, जन्नत के सब फाटकों में सबसे कीमती फाटक बाप है, अगर उसको पकड़ लिया जन्नत में पहुंच कर इतना आसान नुस्खा, और इधर उधर घूम रहे हो कि जन्नत मिले घर में जन्नत है और उसे छोड़ के जहन्नम में जाते हैं। हुज़ूर रसूल करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हुजरे आयशा में तशरीफ लाए, बुखारी मुस्लिम वगैरह से आसिता की हदीस, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی تشریف آوری سے کچھ ہی پہلے ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کو لے کر آئی، کچھ اس کو ضرورت تھی مانگنے آئی، میں نے پورے گھر میں دیکھا کوئی چیز کھانے کی تھی ہی نہیں، ان کے چہرے پر بھوک بہت صاف سمجھ میں آتی تھی، فاقہ مستی کا حال، سب تلاش کرنے سے مجھے ایک کھجور ملی، میں نے وہی لا کر کے اس کو دے دی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو یہی ضروری نہیں ہے کہ موٹی رقم ہی دو، جو میسر اس وقت ہے وہ بھی ایک مدد ہے۔ اللہ بندے کی نیت دیکھتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میں نے اس عورت کو دے دیا، لیکن تعجب کی بات یہ میں نے دیکھی کہ اس عورت نے اس ایک کھجور کو دو ٹکڑوں میں بانٹ کر ایک اس لڑکی کو اور ایک ٹکڑا اس لڑکی کو دیا، ولم تأکل شیئاً، اور خود کچھ چکھا بھی نہیں۔ تو آقا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں، من ابتلا من هذه البنات كن له ستر من النار، ان بچیوں کی وجہ سے جو کوئی بھی مشکلات میں پڑا ہوا ہے یہ بچیاں اسے جہنم سے بچا لیں گے، مگر آج کل کی بچیاں تو جہنم میں دھکیل کے پہنچا دیں، کیونکہ وہ اپنی ماؤں اور اپنے والدین پر حکومت کرتی ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کا یہ واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے چند دن پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، چند سوالات کیے، وہ سوالات میں ابھی آپ کے سامنے نہیں کروں گا۔ آخری سوال انہوں نے یہ کیا، متى الساعة یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول انہا بعلم من السائل، جس سے قیامت کا سوال کیا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اب یہ گول جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، بلکہ جواب دے دیا کہ تم سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں۔ خیر، پھر فرمایا سأخبرك عن أشراطها، میں قیامت کی کچھ علامتیں تم کو ضرور بتاؤں گا۔ اذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء والإبل البهم يتطاولون في البنيان، وہ وقت جب تم دیکھو کہ بکریوں کے چرانے والے اور کالے کالے اونٹوں کے چرواہے ننگے پاؤں ننگے جسم گھومنے والے محتاج لوگ بڑے بڑے شاہی محلوں میں جب فخر کے ساتھ رہنے لگیں تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ دیکھیے ایسی علامت آپ لوگوں نے کی نہیں، ہم لوگ بہت دیکھ چکے ہیں، ہاں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں کہ بکری اور بھینس چراتے تھے اور آج کل وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنے سمجھ گئے، ہاں وہ سب دیکھا ہے۔ چلیے، اور فرمایا وَأَنْتَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، عورت اپنے مالک کو جب پیدا کرے، اپنے حاکم کو پیدا کرے کہ یہ قیامت کی علامت. کیا مطلب؟ ایسے بچے بچیاں پیدا ہوں جو اپنی ماں پر حکومت ہے، میرے جوتے پالش کر، میرا کپڑا پریس کر، اور میرا یہ کپڑا دھو دے، اور یہ کر وہ کر، خود کے خدمت کا شوق نہیں اور ماں کو نوکرانی بنا کر رکھ دیا. یہ قیامت کی علامت میرے آقا نے بتا دی. کیا آدمی یہ سوچتا ہے کہ اپنے اوپر قیامت کی علامت گزارے؟ یہ قیامت آ جائے گی تمہارے اوپر، اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. حضور رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کی غلامی کرے گا اور ماں سے بدسلوکی، اپنے دوستوں سے بہت اچھا رول ادا کرے گا اور باپ کے ساتھ بہت بدسلوکی. کچھ ایسا نقشہ نظر آتا کہیں کہیں؟ ارے کہیں کہیں نہیں، بہت نظر آتا ہے. سمجھ گیا؟ یہ میرے آقا نے علامت قیامت کی بتائی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں اصلاح فرمائے. حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ترمذی شریف میں پڑھیں. ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ این الجنہ، جنت کہاں ہے؟ ان کا مطلب یہ رہا ہوگا کہ آسمان کے اوپر ہے کہ زمین کے نیچے ہے، اتر ہے کہ دکھن ہے، پورب ہے کہ پچھم ہے، کدھر ہے، یہ مطلب رہا ہوگا. مگر حضور نے فرمایا جنت کہاں پوچھتے؟ تحت قدم امی، تیری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، جنت میں جانا ہے تو اپنے وجود کو ماں کے قدم کے تلے. اس لیے والدین کی اطاعت ابوؤں کے اوپر کم رہ گئی، جوانوں پر زیادہ. بوڑھے لوگ کے والد ہیں نہیں، مگر کم میں کہتا ہوں، نہیں رہ گئی یہ نہیں کہتا. کیوں؟ کہ مسلم شریف میں ایک حدیث میں نے پڑھی بروایت مرسل، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البر بعد البر ان تصلی لابویک مع صلاتک وان تصوم لابویک مع صیامک. ماں باپ کی خدمت کا جب وقت نکل جائے تو ان کی خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ جب تو اپنے ثواب کے لیے نماز پڑھے تو اپنے ماں باپ کے ثواب کے لیے بھی کچھ نماز پڑھ، اور جب تو اپنے ثواب کے لیے روزے رکھے تو اپنے ماں باپ کے ثواب کے لیے بھی روزے رکھ. تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو خدمت کرنے کا یہ طریقہ حضور نے. جب ماں باپ کی خدمت کا وقت نکل گیا تو خدمت کرنے کا یہ طریقہ. نہیں آئی بات؟ تو اس لیے میں نے بوڑھوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان کو خدمت نہیں کرنی، بلکہ یہ کہا کہ ان کو کم خدمت کرنی ہے، تو ان کی جو خدمت ہے وہ کریں. مگر جوانوں کو تو اپنی ضرورتیں قربان کر کے اور اپنی خواہشات کو توڑ مروڑ کے پھینک کر اپنے باپ باپ کی خدمت. کیونکہ جو اپنے والدین کی عزت کرے گا اللہ تعالی اس کو بھی عزت دے گا. حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے کسی بوڑھے کو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کی تو اللہ تعالی اس کی بھی عزت بڑھائے گا جب اس وقت اس عمر میں یہ پہنچے گا. کیا مطلب ہے؟ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ میں سمجھا دو اس کا مطلب. مجھے اس حدیث میں دو معنی ملا، ایک معنی یہ ملا کہ آدمی کو اپنی عمر کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے دنیا سے جا سکتا ہے کہ نہیں، مگر جب یہ کسی بوڑھے کی بڑھاپے کی وجہ سے عزت کی تو اس کے عمر کی ضمانت ہے کہ یہ بھی بوڑھا بنے گا تاکہ اس کو عزت ملے، یہ میرے آقا بتانا چاہیے، عمر کی اضافے کی اس میں دلیل ملتی ہے، عمر کی برکت کی دلیل ملتی ہے، اس لیے جوانوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر دے، اگر ان کے ماں باپ بوڑھے ہیں تو بوڑھا ہی سمجھ کر کے عزت کرو، تو تمہیں اتنی لمبی عمر ملے گی کہ بڑھاپا آئے گا، اب بڑھاپے میں تم دلیل نہیں رہو گے، تمہاری بھی عزت ہوتی ہے، اتنا چانس ملے گا۔ پھر اس طریقے پر آدمی کو اور بھی کچھ سوچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کی سختی سے تاکید کی اور فرمایا وہ بالوالدین احسانا، اب گناہ کبیرہ کی تعداد اور اس کی لسٹ لمبی ہے، کتنے ہیں گناہ کبیرہ اس کی لسٹ میں گناؤں گا نہیں، مگر حضور نے پہلے نمبر ایک قسم کے گناہ کبیرہ جو گناہے ہیں وہ تو بتا دوں، صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے نمبر کے گناہ کبیرہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتا دیں، تو تین باتیں بتاتے ہیں، حقوق کل فرماتے ہیں الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت رکھتے گئے، فرماتے ہیں چلو سب سے بڑے بڑے گناہ کبیرہ یہ ہیں کہ اللہ کا کفر کرنا ایک، اور ماں باپ کے ساتھ سرکشی کرنا، سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کو ایک نمبر پہ اور ماں باپ کے ساتھ سرکشی کرنے کو اس کے بعد والے نمبر پہ رکھا ہے، پھر تیسرے نمبر پر وہ شہادت الزور جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، اسی کو بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ یا لیتہ سکتا، کاش حضور اب چپ ہو جاتے، جلال ظاہر ہو رہا ہے اب خاموش ہو جاتے، اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و خونریزی کو بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا، بدکاری کو بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا، مگر نمبر ایک کے گناہ کبیرہ جب گنائے تو اس میں ماں باپ کے ساتھ سرکشی کرنے لگی، اس سے آپ سمجھیں کہ بد سلوکی کتنی بری چیز، اب اتنے سلوک سبحان اللہ، ماں باپ کا حسن سلوک کرنے والا ہمیشہ عزت سے رہتا ہے، برکتیں ملتی ہیں اور وہ آخرت میں بھی بامراد رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کرے گا۔ اب اور لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اپنے معاشرے کے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں تو رسول پاک فرمانے لگے، ما قال جبرائیل یوصینی فی الجار حتی خشیت ان یورثہ، ہمیشہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے حقوق یاد دلاتے رہے یاد دلاتے رہے، اور اللہ کا حکم پہنچاتے رہے، مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں اس کی وراثت کا بھی حق نہ نکال دے، وراثت کا بھی حق نہ نکال دے. مگر آج کل تو اچھا پڑوسی وہ ہے کہ اتنا زور سے ٹی وی بجائے کہ پاس والے کو نیند نہ آئے، باعزت لوگ اس مکان چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہو جائے، سمجھ گیا؟ اور کچھ اگر شکایت کر دی تو ایک ٹوکرا گالی کا تحفہ بھی دے دیا، سمجھ گئے؟ مگر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتے. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ اگر میرے بہت سے پڑوسی ہوں اور میرے پاس سب کو دینے کے لیے نہ رہے تو کیا کروں، کس کو دوں؟ فرمایا اقربہم بابا، جس کا دروازہ سب کے قریب پڑے تیرے دروازے سے اس کے حق کو پہلے ادا کر. حقوق کا کتنا خیال فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک یہودی ذمی تھا، یہ حربی نہیں، ذمی یہودی ایک ان کا پڑوسی تھا. ان کے یہاں بکری ذبح ہوئی تو فرماتے ہیں احدیت الی جار الیہودی، ارے ہمارے یہودی پڑوسی کو بھی گوشت کا ہدیہ بھیجا کے نہیں، اس کا کتنا خیال کیا جا رہا ہے. مگر آج کل تو پڑوسی جب تک چوکھٹ نہ توڑ دے اس وقت تک پڑوسی نہیں، دیوار بجا بجا کر کے تمہیں تنگ نہ کرے تو پڑوسی کا حق کیا ادا کیا. اور پھر سنو عام مسلمانوں کی خبر گیری اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کتنی بڑی قیمتی چیز ہے. میرے آقا پرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی خبر گیری کرتا رہے گا اللہ اس کی مدد کرتا رہے گا. ہمدردی کرو پاؤ اللہ کی مدد اترتی ہے.